امیر نے بھی پایا ہے عجب مرتبہ واللہ، وہ تخت سلیمان یہ منبر ہے نبی کا، دربار ہے حسین ابن علی کا، حسینیات
زندہ باد،
حسینیات
زندہ باد،
یزیدیات
مردہ باد،
سورۃ المبارک الفاتحہ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. 1996 was the last time I recited a whole Ashra here in Dar es Salaam, and prior to that in 1993. Allah subhanahu wa ta'ala has granted me yet another opportunity to be present before you yet again this Muharram. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make us amongst the true azadar of Aba Abdullah al-Husayn. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the courage to be able to draw inspiration from the lessons left by Aba Abdullah in Karbala. The fact that we have left our homes, the fact that the moon has been sighted, the fact that Muharram has begun and people have left their comforts to come to the mosques is a testimony of our insignificant love towards the Ahlul Bayt alayhim salatu wasalam. It is absolutely nothing whatsoever that we can offer to the Ahlul Bayt. It is only our insignificant effort in expressing in this way our love to the Ahlul Bayt alayhim salatu wasalam. The Holy Prophet of Islam is being told by Allah subhanahu wa ta'ala to say, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. Say unto these people, I do not seek any recompense for the efforts that I have taken in delivering the message to you. All I am asking, إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. All I am asking is for you to express love to my near and dear ones. This is our very insignificant effort of leaving our homes and coming here for the next 10 to 12 days, or probably in some cases 2 months and 8 days, where we shall be expressing in our own insignificant way our love to the Ahlul Bayt alayhim salatu wasalam. They say once, the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, one day that marra, it says one day the Holy Prophet of Islam performed 5 prostrations in the mosque. The companions of the Holy Prophet of Islam, having seen him performing 5 different prostrations, inquired from the Holy Prophet of Islam, Ya Rasulullah, what is the reason for you to have performed 5 sajdas? Why? The Holy Prophet of Islam says, Inna atani Jibra'il anillahi azza wa jal. Jibra'il came to me from Allah subhanahu wa ta'ala and told me and said to me, Inna Allah yuhibbu Aliya. That Allah subhanahu wa ta'ala loves Ali ibn Abi Talib. He says, the moment I heard this, fasajadtu thumma jalast. I prostrated in expression of gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, and then I raised my hand. فَقَالَ لِي جِبْرَئِيلِ. And then Jibra'il said to me, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَاطِمَةً. Allah loves Fatima. And I went into the prostration, فَسَجَدْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ. I went into prostration and I sat down. فَقَالَ لِي جِبْرَئِيلِ. And then Jibra'il said to me, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَسَنِ. Allah loves Hassan. I prostrated in expression of gratitude for Allah subhanahu wa ta'ala's love towards my son, Hassan. فَقَالَ لِي جِبْرَئِيلِ. And then Jibra'il said to me, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحُسَيْنِ. Allah loves Hussein. And I prostrated, ثُمَّ جَلَسْتُ. I sat down. And then the Holy Prophet of Islam paused. The companion said to him, Ya Rasulullah, what was the 5th sajda for? You have accounted for 4 different prostrations. What is the 5th sajda for? And the Holy Prophet of Islam says, Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَنْ أَحَبَّهُ. Allah loves those who love them. That means that our coming to the mosque, the expression of our efforts towards the Ahlul Bayt is reciprocal, where Allah subhanahu wa ta'ala expresses his love towards us. So when we come to the mosques, we must understand it is the first night of Muharram, and there is a very heavy presence of sorrow in the hearts of the mu'mineen, for this moon brings the message of the son of Imam al-Hasan being trampled under the hooves of the horses. This moon is bringing a message of Qasim taking a dagger on his chest. This moon brings a message for Ali Akbar to be hitting his heels in the plains of Karbala. This Muharram brings a message of the snatching or taking away of the veil of the daughter of Ali ibn, daughters of Ali ibn Abi Talib, Zainab and Umm Kulthum. But why did all this happen is the purpose for which we are gathered here to understand. Why Allah subhanahu wa ta'ala has brought you and I on earth? Why did Karbala take place? What was the reason for Karbala to have taken place the way it took place? What is the purpose of Aba Abdullah al-Hussein? And what is the message that he wants to deliver to you and I? Is the purpose for which you and I are seated here today and are going to take inspiration from the lessons of Karbala, inshallah ta'ala. My lecture will be in two languages. I will be speaking in English for a while, and then in Urdu, ending with the Masa'ib. And inshallah ta'ala, for those who are bilingual, will be able to benefit from both the languages. For those who only know one language, may Allah subhanahu wa ta'ala reward them for being present here. For I read once there was a competition, there was a debate in London, where I was part of this particular debate. And the theme of the debate was English. The theme of the debate was English is vital for propagation of Islam. I was asked to speak against this particular theme. And during my research, I came across a friend who gave me a beautiful anecdote. He gave me a beautiful story. And he said to me that once upon a time, there was a cat, a mother cat, that was teaching its kitten the skills of survival. It took the kitten from one place to the other and showed the kitten what and how to survive. There came a time when one day the mother cat, while it was educating its kitten by the garbage or a trash area, it realized that there was a dog there. The dog barked at the cat. The dog, obviously, the dog, when the dog sees the cat, the dog barks at the cat. So the dog barked at the cat. The moment the dog barked at the cat, the motherly instinct overcame the mother cat and it wanted to protect its kitten. Immediately, it barked back at the dog. It did not meow back. It barked back at the dog. The moment the dog heard the cat barking, it immediately turned and ran away. The mother cat, very calm, very composed, looked at its kitten and said, "There is always advantage in learning the second language." So for those who are present, inshallah ta'ala, who understand only English, they will benefit, inshallah. And if there are those who understand Urdu only, they will benefit, inshallah ta'ala. And for those who understand both the languages will also benefit. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our efforts. There is one theme that I want to carry this Muharram before I come into Urdu. And that theme is an occasion where Aba Abdullah al-Hussein salawatullahi wa salamu alayh. Delivers a very profound and a fundamental message. A message that you and I must take home with us. A message that we must live with for the rest of our lives. A message that should inspire us in and out of the mosque. A message that should be the philosophy of our lives, to be able to worship Allah subhanahu wa ta'ala. To be able to lead and live a life that Hussein ibn Ali wanted you and I to live. And that is the theme that I want to carry. But during this process, I will bring various examples related to the community, outside the community, as I prefer to do, as well as within the community, to be able to understand where are we. There is a particular verse in Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Where are you going? It is a question we need to ask ourselves. What is the direction and where are we heading towards? We will come to each one of those issues. But the fundamental message of Aba Abdullah Hussein that I want to deliver is something that I want you to take with you right now. Allama Majlisi Ali Rahma writes, And this is a very famous message, but I want to give you a preamble of this message. Allama Majlisi alayhi rahma writes that on many occasions, Abu Abdullah al-Hussein was able to go inside the Euphrates. On the day of Ashura, it was not only once that he was able to go inside the Euphrates. There were many occasions in which he went inside the Euphrates, but he was chased away outside. Every time he entered the Euphrates, he was asked to leave. They were attacking him, and therefore Abu Abdullah used to leave. But there was one occasion when Hussein ibn Ali actually entered the Euphrates alone. What was this time? It was the day of Ashura. What was the moment? What was the time and the moment? I want you to appreciate that moment, and I want to comprehend that moment. The time was the day of Ashura. Abbas was no more. Ali Akbar was not there. Qasim's body had already been trampled under the hooves of the horses. None was present there when Hussein ibn Ali actually was able to enter the Euphrates. He went inside with his steed, with his horse. He carried some water and he raised it in his hand. Raising the water in his hand, looked towards the sky. Allama Majlisi says, suddenly, the people surrounding Hussein ibn Ali immediately said to him, "Oh Hussein, you hold water in your hand when there is an order and a command for the camps to be looted and your sisters and family members to be unveiled." It is said at that time Hussein ibn Ali immediately left the Euphrates, mounted his steed, stood up and delivered a very profound message. Now you know the time, you know the circumstances of the message. Listen to the message. He says to these people, "Ya Shi'ata ala Abi Sufyan, all the followers of the family of Abu Sufyan, in lam yakun lakum deen, if you do not have a religion, wa kuntum la takhafun al ma'ad, and you do not have any fear for the fire of hell, then Hussein has a message for you. Fakunu ahraran fi dunyakum, be free in this world of yours." Understand this message. Fakunu ahraran fi dunyakum, be free in your thought process in this world. You may not have a religion. You may not have a fear for the fire of hell. فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ. At least be free in your thought process. How do you weigh Hussein? How do you see Hussein ibn Ali? How do you understand Hussein ibn Ali? And how do I understand the philosophy of the azab of Aba Abdullah al-Hussein salawatullahi wa salamu alayhi? This is a message that was delivered under those circumstances by Abu Abdullah al-Hussein. Be free in your thought process. Let this intellect of yours function for the purpose for which it was given to you. Was not for it to remain stagnant, but for it to progress further. For it to realize its potential. For it to know why Allah subhanahu wa ta'ala created it. This is not an ordinary message that Hussein ibn Ali leaves. It is a message that you and I will be able to realize inshaAllah by the end of the 10 days that we will discuss here issues about Karbala and the lessons that we draw from Karbala. Be free in your thought process. Understand the philosophy of Azadari. You know, there is a poet in Urdu by the name of Raza Sirsawi. He lives today. May Allah subhanahu wa ta'ala give him a long life. Raza Sirsawi says, "Muttahid rakhe hai, kul qawm ko tasbih hai aza." He says, this entire community is united by the tasbih of azadari. "Muttahid rakhe hai,
کل قوم کو تسبیح عزا، دور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے. If this thread breaks, then all these beads are going to scatter. متحد رکھے ہیں کل قوم کو تسبیح عزا، دور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے، اور مچھلیاں رہ نہیں سکتی کبھی پانی کے بغیر. ہم جدا ہوں گے غم شہد سے تو مر جائیں گے. We cannot survive without Hussein. Hussein is an oxygen to us Shias. Without Hussein, there is no survival for Shia. Chishti says, such a beautiful, because I like poetry, I try to analyze poems. He says, Shah has Hussein. Hussein is a king. Then he realizes, no. My words are inadequate. No. Shah has Hussein. Hussein is a king. No. Badshah has Hussein. Hussein is a king of kings. Then he says, Deen has Hussein. Hussein is a religion. He realizes his words are inadequate again. He says, Deen Panah Hast Hussein. Hussein is not a religion. Hussein is a place where religion seeks refuge. Deen Hast Hussein. Deen Panah Hast Hussein. And then he says, Sardad Nadadast Dar Dast Yazid. He gave his head, but he refused to give his hands in the hands of Yazid. He refused to give allegiance. Haqqaki bina ila ilaha hast Hussein. Truly, the foundations of la ilaha illallah are resting on the shoulders of Abu Abdullah. So Hussein is someone or a personality that is beyond human comprehension. We cannot comprehend Hussein. And we will discuss these issues, inshallah, in the next 10 days to come. May I request you to recite one loud salawat for me, please. And one another one, please. ایزان گرامی، موضوع یہی رہے گا، اس لیے کہ 15 منٹ میں انگلش اور پھر 40 منٹ میں اردو میں دو الگ الگ موضوع میں حق ادا نہیں ہو پائے گا موضوع کا. اس لیے موضوع یہی رہے گا، انگریزی اور اردو میں یہی موضوع رہے گا. خداوند تعالی نے انسان کو خلق کیا اور اشرف المخلوق بنا کر خلق کیا. پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد شرف بخشا اور کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، ہم نے بنی آدم کو آنریبل بنایا ہے، ہم نے آدم کی اولاد کو ریسپیکٹڈ سٹیٹس والا انسان بنایا. وہ انسان اپنے پوٹینشیل کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ خداوند تعالی نے مجھے کیوں خلق کیا. ایزان گرامی، جب ابا عبداللہ الحسین صلوات اللہ وسلام علیہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وصیت محمد حنفیہ کے نام لکھی ہوئی وصیت ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اس وصیت کے اندر امام نے اپنے مقاصد کو بیان کیا اور ریزنز کو بیان کیا، میں کیوں جا رہا ہوں، کیوں نکل رہا ہوں، میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے، کیا کس لیے میں جا رہا ہوں، تمام چیزیں لکھی ہیں. مگر اس سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ کب لکھی ہے امام نے. ایسے عالم میں جب کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا کے دین کی حالت یہ تھی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لکھنا پڑا. غدیر کا میدان، غدیر خم کے اندر من کنت مولاہ فہاد علی مولا کا اعلان، 18 ذی الحج یہ اعلان ہوا. پیغمبر اسلام مدینہ منورہ میں واپس آئے، آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے 28 سفر کو پیغمبر اسلام اس دنیا سے اٹھ گئے, 28 آف سفر 10 ہجری. اس کے بعد 60 ہجری کو حسین ابن علی نے مدینہ منورہ کو چھوڑا, 60 ہجری میں, یعنی 50 سال گزر گئے پیغمبر اسلام کی وفات سے لے کر اور حسین ابن علی کا مدینہ چھوڑنا, اس کے درمیان 50 سال گزرے, اور اس 50 سال میں حسین ابن علی نے مدینہ کو چھوڑا, اور کس لیے چھوڑا؟ اس کے تمام مقاصد کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے. انی و انی لم اخرج اشراً ولا بطرا ولا مفسداً ولا ظالما, میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ میں ریبیلیس ہو رہا ہوں, میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ میں ریبیلیس بن گیا ہوں, میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ میں مفسد ہوں, میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ کرپشن کرنا چاہتا ہوں, میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ ظلم کرنا چاہتا ہوں, نہیں, نہ کوئی شہرت پانا چاہتا ہوں, نہیں. ان لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما, انما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي رسول الله, میں نکل رہا ہوں, میرا نکلنے کا ایک مقصد ہے بس, اور میرا نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جد امجد کے دین کی اصلاح کر سکوں, ٹو ری فارم دا ریلیجن آف مائی گرانڈ فادر. اور اس میں کیا چاہتا ہوں, اس کے اندر میرا مین مقصد کیا ہے؟ اريد ان امر بالمعروف وأنهى عن المنكر, میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. وأسير بسيرة جدي وأبي, اور میں اپنے جد اور بابا کی سیرت کے اوپر چلوں. فمن قبلني بقبول الحق والله اولى بالحق, جس نے میری اس دعوت کو قبول کیا, فالله اولى بالحق. ومن رد علي, اور جس نے ریجیکٹ کیا اس دعوت کو, فاصبر, صبر کروں گا, حتى ياتي الله بيني وبين الحق وبين القوم بالحق, یہاں تک کہ میرے اور میری قوم کے درمیان خداوند تعالی حق کا فیصلہ نہ کرے. والله احکم الحاکمین, اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے. یہ پیغام حسین ابن علی نے کربلا مدینے میں محمد حنفیہ کو لکھ کے دیا ہے, لکھ کے. سوال یہ ہے, اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر ڈویل نہیں کروں گا, ڈویل جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف تھنکنگ کی بات کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ میرا تھیم وہی رہے گا, میں پوری کوشش کروں گا کہ میرا تھیم وہی رہے, مگر یہاں صرف دو لمحے یہ بات سن لیجئے. یہ کون لوگ تھے کہ جس کے سامنے حسین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے تھے, اور وہ کون لوگ تھے کہ جن کے سامنے حسین ابن علی جا رہے تھے؟ کوفے سے خطوط آئے تھے, خط آئے تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو. امام نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا, مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے. اس کے بعد امام مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے کوفے کی جانب گئے, راستے میں کربلا کے اندر امام رک گئے. کس کے سامنے امام رکے؟ کون تھے وہ لوگ جن کے سامنے امام؟ کربلا کو ہر انسان نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے, فلاسفرز نے کربلا کو فلاسفائز کر کے دیکھا ہے, سائیکولوجسٹ نے کربلا کو سائیکولوجی کی نگاہ سے دیکھا ہے, یہاں تک کہ میڈیکل ایکسپرٹس نے کربلا کو میڈیکل نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کی ہے, عرفا نے کربلا کو عرفانی اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کی ہے. ہر انسان نے اپنے اعتبار سے انسپریشن ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے, مگر یہ کون تھے جن کے سامنے حسین جا رہے تھے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے, یہ محمد لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے. یہ جانتے تھے کہ توحید کیا ہے, یہ جانتے تھے کہ نبوت کیا ہے, پیغمبر اسلام کے ماننے والے تھے. ان کے سامنے, سنیے روایت پڑھ رہا ہوں میں, پانچویں امام, امام محمد باقر صلوات اللہ وسلم علیہ, پانچویں امام کہتے ہیں. بہت سی کتابوں میں بہت لکھا ہے, آپ نے شاید مطہری صاحب کی انحرافات کربلا پہ بھی نگاہ کی ہوگی, اگر نہیں کی ہے تو کیجئے گا, کبھی دیکھیے گا, روایتیں بہت ہیں, انہوں نے بہت سی باتیں اس کے اندر لکھی ہیں, مگر پانچویں امام کی ایک روایت ہے کہ کچھ کہتے ہیں کربلا میں اتنے لوگ تھے کہ کہ کوفے کی دیواروں سے لشک فوج ٹکراتی تھی, اور خدا جانے کتنی روایتیں ہیں, اللہ جانتا ہے, مگر ایک پانچویں امام نے روایت کی ہے, ازدلف ثلاثون الف فارس, 30,000 گھوڑا سوار انسان موجود تھے, کہاں؟ کربلا. اگر یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کو دیکھا جائے تو 30,000 لوگ موجود تھے کربلا میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, 30,000 ہارس مین. مگر ان کا ارادہ کیا تھا؟ امام کہتے ہیں کل یتقربون الی اللہ بدم الحسین. ان کا ارادہ کیا تھا؟ ہر ہارس مین کا ارادہ یہ تھا کہ حسین کو قتل کر کے اللہ سے تقرب حاصل ہو. یہ مسلمان تھے, یہ مسلمان تھے, یہ روزہ رکھنے والے تھے, یہ حافظین قرآن تھے, یہ حج پڑھ کے آئے تھے, یہ سب یعنی اتنے پریکٹسنگ, ریچولسٹک پریکٹسنگ مسلم تھے اور مسلمان تھے, اور آئے تھے حسین کو قتل کرنے کے لیے. سوال صرف اتنا پیدا, فری تھنکنگ, سوال صرف یہ آپ کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ لوگوں نے اگر نماز پڑھی, اگر روزہ رکھا, اگر حافظین قرآن تھے, اگر حج پڑھ کے آئے تھے, تو ان کی نمازوں نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ ان کے روزے نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ اگر نماز کا کام یہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اگر نماز کا فنکشن یہ ہے, فنکشن کہ برائی سے انسان کو روکتی ہے, تو ان کی نمازوں نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ ایک بات سن لیجئے اور اس کے بعد آج کی زحمت تمام کر لوں گا. یہاں مسجد میں آپ جائیے, شاید ہوگا, پتہ نہیں, اس مرتبہ میں نے دیکھا نہیں, لیکن میں مساجد کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی. حدیث, اس حدیث کے اندر لکھا ہے کہ اگر جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے, پیغمبر اسلام کی حدیث ہے, مؤذن جب اذان دیتا ہے, مؤذن ایسے عالم میں ورلڈلی ٹاک یعنی دنیاوی باتیں اگر آپ کریں گے تو 70 سال کی عبادت, دیکھی حدیث آپ نے, یہاں لٹکی ہوئی ہوگی یہاں مسجدوں کے اندر, جب مؤذن اذان دیتا ہے, مؤذن اس کی اذان کے وقت اگر آپ ورلڈلی ٹاک کریں, 70 سال کی عبادت آپ کی ختم. میرے مالک, یہ تو بہت زیادہ ہوا مالک, میرے اللہ, یہ تو یعنی اگر آپ سوچ لیجئے کہ ایک بوڑھا آتا ہے مسجد میں, 85 سال کا بوڑھا اگر مسجد میں آتا ہے, 85-year-old man مسجد میں اگر آتا ہے, اور ایک دن اس نے بھول میں بیچارے نے بات کر لی اور کہا, کوئی دنیا کی بات کر لی, مؤذن اذان دے رہا ہے اور اس کی باتوں 70 سال کی اس کی عبادت ختم. میرے مالک, یہ دس از ناٹ فیئر. اگر سوچنے جائیں, یہ دیکھی ہوگی حدیث آپ نے, دیکھی ہوگی, مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ کیا خداوند تعالی ایسا ہے کہ چھوٹی سی بات کے اندر اس نے 70,000 سال کا عمل ختم کر دیا میرا, یا 70 سال کا اعمال میرا تباہ و برباد ہو گیا؟ ایسا ہے میرا خدا؟ کیا میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں؟ نہیں میرے عزیز دوستو, اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے, اے انسان, اگر تو آتا تھا اور مسجد کے اندر نماز پڑھتا تھا اور اللہ اکبر نے تیرے دل میں کسی زلزلے کو پیدا نہیں کیا 70 سال سے, تو نے کیا کیا مسجد کے اندر بیٹھ کے؟ تو اگر مسجد میں آتا تھا اور اللہ اکبر سنتا تھا اور 70 سال تک سنتا آیا, مگر اللہ اکبر نے تیرے دل میں کوئی زلزلہ پیدا نہیں کیا, تو تُو نے 70 سال کیا کیا مسجد میں؟ حسین ابن علی ایک پیغام دے رہے ہیں, پیغام, ہاں, وہ علی اکبر کی اذان کوئی ایسی اذان نہیں ہے, حسین ابن علی کا ایک پیغام ہے ہم و آپ کو. میرے عزیز دوستو, سوچئے گا اس کے بارے میں, سوچئے گا, حسین ابن علی ایک پیغام, فری تھنکنگ. فکون ابو الاحرار کہا جاتا ہے حسین کو, فکون احرارا فی دنیاکم, بی فری ان یور تھاٹ پروسیس اس دنیا کے اندر, تا تاکہ تم کو پتا چلے کہ کس مقصد کے لیے خداوند تعالی نے تم کو خلق کیا ہے, کیوں خداوند تعالی تم کو اس دنیا میں لے کر آیا ہے. میرے عزیز دوستو, مسلمان تھے حسین کو قتل کرنے والے, ان کی نمازوں نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ کیا فائدہ؟ ایک شعر کہتا ہوں اور اس پہ تمام کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے, شاعر کہتا ہے, کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. سنیے شعر, سنیے, اور اس شعر کو میں بار بار ریپیٹ کروں گا بعد میں. کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. حسین کا قتل ہوا مگر اللہ اکبر پڑھ کے قتل کیا حسین کو. کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. بس اس شعر کو آپ اپنے گھروں میں لے جائیے اور اپنے ذہنوں کے اندر سوچئے, کون تھے جنہوں نے حسین کو قتل کیا؟ نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے. میں بھی نماز پڑھتا ہوں, میں بھی روزہ رکھتا ہوں, میں بھی حج کو جاتا ہوں, میں بھی پوری کوششیں کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز بیکار جائے. ایسی نماز پڑھنا ہے جیسے کربلا میں اصحاب حسین نے حسین کے ساتھ نماز پڑھی. کربلا کو کس انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے؟ ہر سال سنتے آتے ہیں آپ. معاویہ نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو وعدے صلح نامے کے اندر بہت سی چیزیں لکھی تھی, ایک پہ بھی عمل نہیں کیا, ایک پہ بھی. آخرکار یزید کو اپوائنٹ کیا, اور یزید کو اپوائنٹ کرنے کے بعد یزید سے کہا, دیکھو یزید, میں نے دنیا بھر والوں سے بیعت طلب بیعت لے لی ہے تمہارے لیے, سوائے تین لوگ, حسین ابن علی, عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر. یہ تین لوگ ہیں جن سے میں بیعت نہیں لی. جہاں تک عبداللہ ابن عمر کا تعلق ہے, کیپ ہم ہیپی, اس کو خوش رکھو, انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. جہاں تک عبداللہ ابن زبیر کا تعلق ہے, مار ڈالو, ڈھونڈو, ختم کر ڈالو اس کو. جہاں تک حسین ابن علی کا تعلق ہے, اس سے تمہاری رشتے کی قرابت ہے. جہاں تک حسین ابن علی کا تعلق ہے, اگر مان جائیں تو کوئی حرج نہیں, اگر نہیں مانے تو حسین کو بھی قتل کر دیں. یزید ابن معاویہ نے اپنے کزن کو خط لکھا. معاویہ نے یزید ابن معاویہ نے اپنے کزن کو خط لکھا, ولید بن عتبہ, اور کہا کہ حسین سے بیعت طلب کرو. حسین سے بیعت طلب کرنے کے لیے حسین کو سمن کیا گیا, بلایا گیا. حسین ابن علی دربار میں آئے, عباس و علی اکبر کو لے کر آئے, بنی ہاشم کے نوجوانوں کو لے کر آئے, اور کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں, تم باہر رہو, اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جاؤ. عباس, علی اکبر اور کچھ نوبل مین بنو ہاشم کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. حسین ابن علی اندر آئے. یزید نے بیعت, یزید کا خط پڑھا, معاویہ کی موت کی خبر دی, امام نے آیت استرجاع پڑھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس کے بعد یزید نے ولید کے ذریعے بیعت طلب کی. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دن میں بیعت دوں گا. یہ تمام باتیں آپ سن چکے ہیں, دن میں بیعت دوں گا. مروان ابن حکم نے کہا, جانے نہیں دینا حسین کو, اگر حسین آج نکل گئے اس کے بعد آپ کو کبھی بھی بیعت نہیں ملے گی. حسین کو غصہ آیا. ابو الفضل عباس و علی اکبر نے امام کی بلند آواز کو سنا. ایک مرتبہ آ گئے, حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا, کہا عباس چلو. اللہ اکبر, عباس چلو. عباس پہ کیسے کیسے امتحان گزرے ہیں, آپ سنیے گا انشاءاللہ تعالی کس کس انداز سے عباس پہ امتحان, کیسے کیسے امتحان گزرے ہیں عباس پہ. عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. حسین ابن علی گھر پہ آئے, زینب سے کہا, بہن زینب, بہن زینب, یزید نے بیعت طلب کی ہے. حسین نے کہا, بھیا چلیں گے کربلا, چلیں گے بھیا, چلیں گے. کیوں نہ کہتی, کیوں نہ کہتی زینب, کیوں نہ کہتی. زینب نے کہا, چلیں گے کربلا بھیا چلیں گے کربلا, اگر آپ کے سر پہ نانا کا امامہ ہے تو میرے سر پہ ماں فاطمہ کی چادر ہے. چلیں گے کربلا بھیا, اگر ہونو محمد شہید ہو جائیں گے تو قاسم علی اکبر شہید ہو جائیں گے تو میرے ہونو محمد بھی تو ہیں. چلیں گے بھیا کربلا چلیں گے. مولا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ شاء اللہ ان یرانی قتیلہ, خدا چاہتا ہے مجھے قتیلہ قتیل دیکھے, شہید دیکھے, مقتول دیکھے. کہا بیویوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے, شاء اللہ ان یراہم نسبایا, خداوند تعالی چاہتا ہے کہ ان کو اسیر دیکھے. ایک مرتبہ یہ تمام واقعہ ختم ہو گیا, یہ تمام واقعہ ختم ہو گیا, بیویاں تیار ہو گئیں. زینب نے عبداللہ ابن جعفر سے اجازت طلب کی, عبداللہ ابن جعفر نے ایک مرتبہ زینب کو اجازت دی. جب اجازت مل گئی تو حسین اور جناب زینب ایک مرتبہ نانا کے روزے پر آئے, حسین اور زینب رسول اللہ کے روزے پر آئے. مٹی رسول اللہ کی قبر پہ ہاتھ رکھا, نانا حسین جا رہا ہے, نانا حسین وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہے. نانا یہ وہ وطن ہے جہاں نانا کی انگلیاں پکڑ کے حسین گھما کرتا تھا. نانا حسین جا رہا ہے, نانا حسین جا رہا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ حسین کو آخری مرتبہ دیکھ لیجئے, یہ اس قبر پہ اب حسین دوبارہ نہ آئے گا. نانا خدا حافظ, یہ کہہ کے زینب کے ساتھ حسین ایک مرتبہ ماں کی قبر پہ آیا. اما خدا حافظ, اما حسین جا رہا ہے, اما حسین جا رہا ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جب جناب زینب زندان شام سے رہا ہو کر جب دوبارہ مدینہ آئی تھی تو زینب نے ماں کی قبر پہ بیٹھ کے کہا تھا, اماں حسین شہید ہو گیا, اماں حسین شہید ہو گیا. اور اس کے بعد داہنی طرف دیکھا تھا, بائیں طرف دیکھا تھا اور کہا تھا, اماں نامحرموں کا مجمع ہے, ورنہ زینب آستین الٹ کے دکھاتی کہ چاہ کے لوگوں نے زینب کے بازوؤں پہ رسن رجھوا دی تھی. عزاداروں اس کے بعد زینب نے گریبان کے اندر ہاتھ رکھ کے ایک خون بھرا کرتا نکالا تھا اور ماں کی قبر پہ رکھ کے کہا تھا, ماں یہ حسین کا خون بھرا کرتا, یہ حسین کا خون بھرا کرتا ہے. حسین ماں کی قبر پہ, اما خدا حافظ, حسین آخری ودا کے لیے آیا ہے, اما خدا حافظ. میں کہوں گا عجب نہیں کہ قبر سے آواز آئی ہو, میرے لال حسین تم سمجھتے ہو ماں اس قبر میں رہے گی؟ ماں کو خدا حافظ کہا, ماں کو خدا حافظ کہا. عزاداران امام حسین, ایک مرتبہ جناب زینب اور جناب امام حسین نے ماں کو چھوڑا. ذاکرین کہتے ہیں, بس میں اس پہ اپنی تقریر تمام کروں گا. ذاکرین کہتے ہیں کہ جب محملیں تیار ہو گئیں, جب سفر تیار ہو گیا, جب بیویاں تیار ہو گئیں تو بیت الشرف سے ایک ایک بیوی نکلتی تھی اور ایک ایک بیوی کو سوار کیا جاتا تھا. عباس آتے تھے, اپنے زانوں کو زمین پہ رکھتے تھے, بیویوں کو سوار کرتے تھے. ام فروا آئی ہوں گی, ام فروا نے جب گھوڑے جب ام فروا کو محمل میں سوار کرنے کا وقت آیا ہوگا تو قاسم نے اپنی گھٹنیاں ٹیک دی ہوں گی, اپنی گھٹنیوں پہ ماں کو سوار کر دیا ہوگا. چلاوی کہتا ہے, ذاکرین کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ بیبیاں نکلتی گئیں اور سوار ہوتی گئیں. کبھی علی اکبر آگے بڑھ کے سوار کرتے ہیں, کبھی عباس آگے بڑھ کے سوار کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک لمبے قد کی بیوی باہر نکلی. جب باہر نکلی ہے تمام علی اکبر بھی دوڑے, عباس بھی دوڑے, قاسم بھی دوڑے, گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیا, بیوی سوار ہو جائیے. مگر بیوی سوار نہ ہوئی. جناب عباس نے کہا سوار ہو جائیے, بی سوار نہ ہوئی. علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں سوار ہو جائیے, بی سوار نہ ہوئی. قاسم نے کہا سوار ہو جائیے, بی سوار نہ ہوئی. ایک مرتبہ حسین آئے, زینب کیا تم نے کربلا جانے کا ارادہ نہیں کیا؟ کہا بھیا کیا, مگر مجھے وہ سوار کرے جو کربلا میں بھی سوار کرے گا, جو کوفہ میں بھی سوار کرے گا. ينقلب ينقلب ونمات المسلمين.